الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین محترم حضرات اور معزز خواتین بحمد تعالی ان خطبات جمعہ میں دین اسلام کے مطالبات جو اللہ سبحانہ و تعالی ہر مسلمان سے مطالبہ کرتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اسی سلسلے کلام میں آج ہم تیسرا مطالبہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین قائم کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا ماننا تکبیر رب اقامت دین غلبہ دین حق اس موضوع پر گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ آج کی اس تیسرے فریضے کے حوالے سے بات کا آغاز کیا جائے بہتر محسوس ہوتا ہے کہ پہلے ہم جو سلسلہ کلام چل رہا ہے اس کا خلاصہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ادخلوا فی السلم کافہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے یا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور اگر پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہو رہے جزوی اطاعت کی جا رہی ہے کچھ اللہ تعالی کی مانی جا رہی ہے کچھ نفس کی مانی جا رہی ہے کچھ معاشرے کی چلن کی مانی جا رہی ہے تو ایسی جزوی اطاعت اللہ تعالی کو پسند نہیں اور اللہ تعالی ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے واضح دشمن ہے ایسا دشمن جس نے تمہارے خلاف علم بغاوت اس وقت بلند کیا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال کی قسم کھا کر اس نے انسانیت کو برباد کرنے کی قسم کھائی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال کی قسم کھا کر یہ بات کہی تھی کہ اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم میں ان سب کو اغوا کروں گا ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا تو بہرحال اگر وہ دشمن ہے تو اس کی دشمنی سمجھنا کہ کس کس طریقے سے وہ ہم پر وار کرتا ہے کیسے ورغلاتا ہے کیسے فرائض سے دور کرتا ہے نافرمانیاں کرواتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے بہرحال اس آیت کے حوالے سے دین اسلام کا ایک جامع تصور اس پر ایک تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے اس کے بعد جو دوسرا موضوع ہم نے شروع کیا تھا وہ یہ کہ جو ہم پر دینی فرائض عائد ہوتے ہیں اسلام کے حوالے سے اس کا جائزہ لینا. لہذا پہلا دینی فرض ہم سب اس بات کا جائزہ لیں کہ رب کائنات نے انسان کو کیوں پیدا کیا اور جو اس کا مقصد تخلیق ہے وہی اس کا پہلا دینی فریضہ بھی ہے. لہذا قرآن حکیم سے اس کا جواب ملتا ہے سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 56 میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت یہاں پر مراسم عبودیت نہیں ہے، عبادت سے مراد پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، محبت، پرستش اور احسان مندی کے جذبے سے گویا 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنے کا نام عبادت. یہی حکم ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اے انسانوں اپنے رب کی اپنے مالک کی عبادت کرو. الذی خلقکم، وہ مالک جس نے تم سب کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تمہارے آبا و اجداد. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تاکہ تم اللہ پاک کی نافرمانی سے بچ سکو، تاکہ جہنم کی آگ سے بچ سکو. تو یہ پہلا دینی فریضہ تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. پھر دوسرا دینی فریضہ جو مسلمان امت پر فائد ہوتا ہے، امت پر عائد ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں. دین سیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور دین سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھانا، دوسروں کو غفلت سے بیدار کرنا، جہنم کی عذاب سے بچانے کی فکر کرنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. لہذا اس پر تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس امت مرحومہ امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ بنایا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے اور ہمیں الحمدللہ ان کی امت میں ہونے کا شرف حاصل ہے. یہ شرف ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بحمدی تعالیٰ ہمیں عطا فرمائی. تو اب اگر یہ شرف ہے اور سعادت ہے تو کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کے حوالے سے ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ نبی رحمت تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تمام انسانیت تک پیغام پہنچانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی. سورہ مائدہ کی آیت ہم نے آپ کو سنائی تھی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے وہ کلام جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے. گویا تبلیغ دین، دعوت دین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا، آپ کی ذمہ داری تھی. اب ان کے جو امتی ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، نام لیوا ہیں، آپ جب اس دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے تو آپ نے اپنی یہ ذمہ داری اس امت کے حوالے کر دی. اور واقعہ ہم نے وہ آپ کو سنایا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر 125,000 مسلمانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی لی، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا یا نہیں. اور اس کا جواب ریکارڈ پر ہے صحابہ کرام کے زبانی، قد بلغتا و ادیتا و نصحتا، نہ صرف یہ کہ پہنچا دیا بلکہ حق کے امانت ادا کیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. پھر آپ آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے کہ یہ سارے کے سارے گواہی دے رہے ہیں کہ وہ پیغام جو مجھ تک پہنچا تھا وہ میں نے ان تک پہنچا دیا. اب ذمہ داری لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو شاہد ہیں موجود ہیں یہاں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہنچائیں ان لوگوں تک جو موجود نہیں ہیں. مراد یہ کہ پوری انسانیت تک، تمام انسانوں تک پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے. اور بحمدی تعالیٰ ان 1,25,000 مسلمانوں میں سے اکثروں بیشتر نے اپنی ذمہ داری سمجھی، اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ اور اقامت کی جد و جہد میں اپنے آپ کو کھپا دیا، اور انہی کی محنتیں، قربانیوں اور ایثار اور قربانی کی وجہ سے بحمدی تعالیٰ اللہ کا یہ پیغام، اللہ کا یہ نظام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دین تمام انسانیت تک پہنچ رہا ہے. اور انشاءاللہ قرب قیامت یہ پوری کی پورے قرے ارضی پر قائم ہو کے رہے گا انشاءاللہ العزیز. بحیثیت نظام، بحیثیت سسٹم یہ پوری دنیا پر قائم اور نافذ ہوگا، عدل کا نظام جو اللہ پاک نے عطا فرمایا. بہرحال یہ نظام قائم کیسے ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا آغاز ہوتا ہے فرد سے. پہلے افراد کو بدلنا ہوگا، وہ افراد تیار کرنے ہوں گے جو اس نظام کو لے کے چلیں. نظام صالح ہے تو افراد بھی صالح ہونے چاہیے، ان کی تربیت، ان کا تزکیہ، ان کی کردار سازی، وہ اپنی ذات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والے ہوں. یہ تو ایک بڑا مشقت والا کام ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پورے مکی دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کی تربیت کر رہے ہیں، تزکیہ نفس، ایمان اور یقین کی بھٹی بنائی صحابہ کرام کو، اپنے عمل سے، اپنے قول سے اللہ پر یقین، آخرت پر یقین ان کے دلوں میں، ان کے اذہان میں کھبا دیا اچھی طرح. اور پھر وہی 125 صحابہ تھے جو ہجرت کر کے آئے مکے سے مدینے. آپ جانتے ہیں کہ اس پوری کی پوری جد و جہد کا اصل نیوکلس یہی لوگ تھے. تنا جیسے درخت کا ہوتا ہے، مضبوط تنا یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی. تو دوسرا فرض ہم پر بحیثیت مجموعی یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی دعوت دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اللہ کا پیغام. اس حوالے سے الحمدللہ پچھلے جمعے جو بات ہوئی تھی اس کو بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے. اللہ پاک سورہ حمیم میں سجدہ کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سب سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے بلایا، دعوت دی لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل کیا. اللہ کی طرف بلایا بھی لوگوں کو کہ آؤ اللہ کے دین کو سیکھیں، سکھائیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں، اللہ کے احکامات کو سیکھیں، اور خود بھی اپنے عمل کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھالا. وقال اننی من المسلمین، اور اس نے کہا کہ میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں. گویا داعی الی اللہ، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والا ہو. سب سے بہترین بات، اعلیٰ ترین بات اس شخص کی ہے. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے اللہ پاک ہمیں ان اعلیٰ ترین لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پھر پچھلی مرتبہ جو آخری بات ہوئی تھی، وہاں جہاں بات ختم ہوئی تھی، سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں اللہ پاک نے اس دعوت کے 3 لیولز بیان فرمائے. بہت اہم آیت مبارکہ ہے. ہم چاہتے ہیں دین کی دعوت کا کام ہو، لوگ دین کی طرف آئیں، تو حکمت دین بھی ہمیں سمجھنی ہوگی، لوگوں کی نفسیات، سائیکولوجیکلی ہم کو جو ہے یہ کام کرنا ہوگا. لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی دین کی دعوت کے حوالے سے انسانوں کے درمیان 3 لیولز یا 3 درجے ہیں جو کہ بیان فرمایا. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلائیے اللہ کے رستے کی طرف، دعوت دیجئے اللہ تعالی کے دین کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. یہ پہلا لیول، پہلا درجہ. پھر فرمایا، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے واعظ و نصیحت کے ساتھ، درد بھرا واعظ، نصیحت. یہ دوسرا لیول. پھر فرمایا، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے جدال کریں، جھگڑا کریں، مناظرہ کریں لیکن بہتر طریقے پر، باللتی ہی احسن، ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، اچھا ہو. لہذا میں نے عرض یہ کیا تھا کہ یہ تین لیولز ہیں. انسانی معاشرے میں تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، قدرت کی نشانی ہے. ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک انتہائی ذہین ذہانت اس کے اندر بھری ہوئی ہے اور ایک اتنا ذہین نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ذہانت، حکمت، دانائی، وزڈم، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے. یہ کسی ضروری نہیں ہے کسی کالج اور یونیورسٹیز میں آنے والے والے شخص کے اندر ہی موجود ہو. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان پڑھ ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کی باتیں سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کے پاس اتنی علم و حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں کہاں سے آ گئیں. تو وہ دانائی کی باتیں، علم و حکمت کی باتیں، وہ رب کائنات کی طرف سے خصوصی عطا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یوت الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت اور دانائی عطا فرما دیتا ہے. ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت دے دی گئی، دانائی دے دی گئی، باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت دے دی گئی، باطنی بصیرت دے دی گئی، اس کو تو خیر کثیر دے دیا گیا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور ان باتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو بہت عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، ہوش مند ہیں، جینیس ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. تو بہرحال لوگوں کو بلانا ہے اللہ کے دین کی طرف، آخرت کے لیے تیار کرنا ہے، غفلت سے بیدار کرنا ہے. تو پہلا لیول انسانی سطح پر، انسانی ذہنی سطح پر، ذہین طبقات، معاشرے کے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں معاشرے کی باغ دوڑ ہوتی ہے. اب جیسے میں نے عرض کیا تھا، کچھ پروفیشنلز ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ذہین ہے، انٹلیکچوئل ہے، لیکن یہ بات 100% درست نہیں. بارہ سمجھا جاتا ہے تو پھر یہ جو انجینئرز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، لائر ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، بیوروکریسی میں جو لوگ گئے ہوتے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو بہرحال دنیاوی اعتبار سے تو بڑی عقل فہم دی ہوئی ہوتی ہے. اب یہ جو عقل فہم اللہ پاک نے دی ہے اور یہ پروفیشنلی بھی آگے ہیں، تو اگر ان کو دین کی طرف بلایا جائے دانائی سے، حکمت سے، ان کے مسائل کو سمجھا جائے، اس کا جواب دیا جائے، تو ایک شخص بھی جو اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ حکمت کی وجہ سے انتہائی ذہین ہے، دنیا میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے، تو ایسا شخص جب دین کی طرف آتا ہے، دین اس کو کنوینس کرتا ہے، قرآن اس کو کنوینس کر لیتا ہے، تو ایک ذہین شخص ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدلنے کا ذریعہ بن سکتا. لہذا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پروفیشنلی ہو سکتا ہے کہ انجینئر، ڈاکٹر، لائر اور دیگر جو ہیں یہ بھی ذہین ہو، لیکن ذہین ترین طبقہ جو سمجھا جاتا ہے بائی پروفیشن، صحت مند معاشرے میں، وہ معاشرہ جو ترقی یافتہ ہوتا ہے، وہاں ذہین ترین لوگ اساتذہ ہوتے ہیں، ٹیچرز، وہ اس معاشرے کے ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. استاد کسی معاشرے کو بنانے یا بگاڑنے کا بہرحال ایک ذریعہ ہے. کردار سازی، چھوٹے بچے سے لے کر یونیورسٹی تک کے اسٹوڈنٹ تک، اصل کردار سازی کون کرتا تھا، کرتا ہے کا لفظ میں استعمال نہیں کر رہا، بہرحال اب وہ بہت ہی ریئر ہیں، بہت ہی کم ہیں. اصل ذہن سازی کی جاتی تھی انہی اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مدارس میں. وہ جو کردار سازی ہوتی تھی اس دوران، جو کردار اٹھتا تھا، وہ اصل میں ذمہ داری تھی اساتذہ کرام. آج بحثیت مجموعی یہ اساتذہ کرام اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہے، اور انہوں نے اس پروفیشن کو صرف ایک پیشے کے طور پر اپنایا ہوا، ورنہ اس مقدس پیشے کو صحیح معنوں میں اگر استعمال کیا جائے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدلنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں اساتذہ کرام. دعا کر لیتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں خیر خواہ، امت کے خیر خواہ اساتذہ عطا فرمائے. جس قوم میں اساتذہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوں، وہ قوم کبھی نہیں مر سکتی. تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی کرپٹ ہو گئے، معاذ اللہ، بحمدی تعالیٰ ابھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، تب کہیں جا کر یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. صرف پڑھنا پڑھانا نہیں ہے بلکہ کردار سازی، اخلاق اور کردار سازی میں اہم ترین کردار اساتذہ کا ہے. اسی طرح دوسرے نمبر پر وہ طبقہ ہے جو عوام الناس کہلاتا ہے، عام لوگ. ان لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے والموعظۃ الحسنہ، اچھا واعظ، اچھی نصیحت جو دلوں کو متاثر کرے، کیونکہ اصل وجہ دل میں غفلت ہے. لہذا ایسے مواقع ہوں، ایسی محافل ہوں جہاں پر لوگوں کو موت کی یاد دلائی جائے، آخرت کی یاد دلائی جائے، قبر کے مسائل اور آخرت کے ہونے والے جو سوالات ہیں اس کی طرف توجہ دلائی جائے، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اور ان کو آخرت کا یقین پیدا کرنے کی کوشش ہو. اور یہ جو عوام الناس ہے، یہ بالکل ہمارے جسم میں جیسے یہ ہاتھ پیر ہوتے ہیں اس طرح ہوتے ہیں، بڑے اہم ہوتے ہیں، پورا کا پورا جسم ہے ہی نہیں کی بنیاد پر. برین تو صرف میسیجز دیتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، سسٹم کس بنیاد پر چل رہا ہے، ہاتھ اور پیر یا اور دیگر اعضا. تو عوام الناس کی تعداد ہمیشہ سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا دماغ اور جسم کا جو آپس کا تعلق ہے، وہی تعلق عوام الناس اور جینیس لوگ جو ہیں، معاشرے کے انٹلیکچوئل جو ہیں، ذہین طبقہ جو ہے، ان کا آپس میں تعلق ہوتا. لہذا واعظ و نصیحت کا سب سے بہترین ذریعہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے. اور وہ جو پہلا طبقہ تھا، ذہین، حکمت اور دانائی، ان کے لیے بھی اللہ پاک نے اپنا کلام نازل فرمایا. یہ قرآن حکیم ہے، حکمت بھرا، حکمت اور دانائی سے بھرا ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے. قرآن متاثر کرتا ہے. علامہ اقبال کو کس نے متاثر کیا؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کا فلسفہ خودی ہے، یہ کہاں سے ڈرائیو کیا آپ نے؟ قرآن حکیم منگوا کر فرمانے لگے، پڑھو سورۃ الحشر کی آیت مبارکہ، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ہم الفاسقون. آیت مبارکہ پڑھائی، فرمانے لگے میں نے اس آیت سے اپنا فلسفہ خودی ڈرائیو کیا ہے. اللہ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا. اور یہی لوگ غافل ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں. تو فلسفہ خودی اقبال، علامہ اقبال، حکیم الامت ڈرائیو کرتے ہیں قرآن حکیم سے. چند نام لے رہا ہوں، ظاہر بات ہے کہ ہر اسکول آف تھاٹ میں ایسے علماء، ایسے جینیس لوگ موجود ہیں. علامہ اقبال جیسا شخص یورپ، امریکہ، جرمنی، آپ پوری دنیا میں ڈھونڈ کے دکھا دیجئے جتنی ذہانت اللہ پاک نے اقبال کو عطا فرمائی. اور خاص طور پر پھر اقبال نے جو قرآن کا تصور پیش کیا ہے، جتنے کانفیڈنس کے ساتھ، جتنے اعتماد کے ساتھ، پوری تاریخ میں آپ کو ایسا کوئی نظر نہیں آئے گا، ہندوستان پاکستان کی خاص طور پر. اسی طرح ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ نے، صحافی تھے بنیادی طور پر، قرآن سے متاثر ہوئے، اللہ پاک نے ان کو توفیق عطا فرما دی. تفہیم القرآن لکھی ہے، مارکت العرا تفہیم، انتہائی ذہین. اور جب تفہیم لکھنا شروع کی، الحمدللہ بہت ینگ تھے، آپ کے عمر آپ کے علم میں ہوگا، بہرحال بڑی مشقت اور محنت سے بحمد تعالیٰ قرآن حکیم کا آسان الفاظ میں ترجمہ اور تشریح کر کے دے دی. آج دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی چلے جائیں آپ، جب پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے ہیں، قرآن حکیم لازمن تفہیم القرآن سے متاثر ہوتے ہیں. پھر انہی الحمدللہ لوگوں کی محنت سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جیسے لوگ اللہ پاک نے پیدا کر دیے. آپ کے علم میں ہے کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے، اگر ڈاکٹری کرتے ہیں تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتے تھے. ڈاکٹر صاحب نے وضاحت سے لکھا ہے کہ جب ہم ہجرت کر رہے تھے، ہجرت کے دوران جن لوگوں نے متاثر کیا چھوٹی عمر سے، سب سے پہلے علامہ اقبال. اور علامہ اقبال کا وہ شعر خاص طور پر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں پانچویں جماعت کا طالب علم تھا جب اس شعر نے مجھے متاثر کیا اقبال نے، کہ آج ہماری ذلت اور رسوائی کی اصل وجہ قرآن کو ترک کر دینا ہے. پھر ابو العالی مودودی رحمتہ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن سے متاثر ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی. اور آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ کہ جہانت اور بیان القرآن خاص طور پر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے، الحمدللہ پھر اللہ پاک نے قبول بھی فرمایا. تو پوری دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ محترم ڈاکٹر صاحب بھی بن گئے. یہ چند میں نے نام لیے ہیں صرف اس لیے کہ معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں, ان کو سنوارنا, ان کو آگے بڑھانا ہماری ذمہ داری, ان کی ذہن سازی کرنا, ان کی تربیت کرنا. ڈاکٹر صاحب نے 1972 میں یہ انجمن خدام القرآن بنائی تھی, اس کے اخلاق و مقاصد یہاں لکھے ہوئے ہیں. قرآن حکیم کی زیادہ سے زیادہ ترویج عربی زبان خاص طور پر. اور آخری بات جو لکھی ہے بڑی اہم ہے کہ ایسے نوجوان جو اپنے آپ کو وقف کر دیں اس کام کے لیے, دین سیکھنے سکھانے کی اس عظیم جد و جہد میں اپنے آپ کو وقف کرنے کا فیصلہ کر لیں, ان کو فائنینشل سپورٹ کرنا, ان کو مورل سپورٹ کرنا, ان کی ٹریننگ, ان کی تربیت کرنا, یہ ہے انجمن خدام القرآن کا اصل مقصد, اصل هدف. اور ایک ایسی قرآن اکیڈمی کا قیام جہاں وقت کے اعلی علمی سطح پر قرآن حکیم کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی جائے. ظاہری بات ہے یہ افراد سے ہوگا, صرف عمارتیں بنانے سے تو نہیں ہوتا. افراد ملتے ہیں ایسے جینیئرس, ایسے ذہین لوگ, پھر کوئی مالی تعاون کرتا ہے, کوئی جسمانی تعاون کرتا ہے, کوئی فزیکل اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے, یہ ساری ایفرٹ جمع ہوتی ہیں تو اللہ کا پیغام آگے پہنچتا. بہرحال اللہ پاک سے دعا کیجئے, یہ کرنے کا کام ہے, اللہ پاک ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے. ایک دعا ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے دعا فرماتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ رمضان کی تیاری رجب سے کیا کرتے تھے, زیادہ عبادات کا اہتمام. ویسے بھی آپ تو عبادت تو کیا کرتے ہی تھے لیکن نفلی عبادات میں اور تیزی آ جاتی تھی. اور رمضان کے علاوہ جس مہینے کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شعبان کا مہینہ تھا. رجب میں تیاری, ذہن سازی لوگوں کی کہ اب وہ عظمت والا مہینہ شروع ہونے والا ہے. لہذا دعا سے پتا چل رہا ہے کہ برکت کی دعا کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما. وبلغنا رمضان, اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے, یعنی ایمان کے ساتھ, صحت کے ساتھ, پورے جوش و جذبے کے ساتھ وہ مہینہ عطا فرما کہ جیسے ہی اس مہینے کا, عظمت والے مہینے کا چاند دکھائی دے, ہم پوری طرح سے تیار ہوں, ہم ذہنی طور پر تیار ہوں, ہم عملی طور پر تیار ہوں, اور اس سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں. تو بحمدی تعالی رمضان کا, رجب کا چاند دیکھا جا چکا ہے. تو اب ہمارے پاس تقریباً 7 ہفتے ہیں مزید. کوشش یہی کی جائے گی آئندہ جمعوں میں کہ ہم قرآن حکیم اور رمضان المبارک کا جو آپس کا تعلق ہے, گہرا تعلق ہے, اس کو انشاءاللہ مزید وعدہ کرنے کی کوشش کریں. ابھی جو سلسلہ کلام چل رہا ہے, آج ہماری گفتگو ختم ہوئی, دوسرا لیکچر ختم ہوا کہ فرائض دینی میں پہلا فرض ہے پوری زندگی میں اللہ تعالی کی اطاعت کرنا, یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے. دوسرا فرض ہم پر یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں, اس کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں لگائیں, اپنی اولاد کو وقف کریں, پیسہ لگائیں, جوانیاں لگائیں, یہ ہمارا کرنے کا کام, بحیثیت مجموعی ہمارا کرنے کا کام. جو اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو لگایا جائے, اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے پیسے کو دین کے لیے لگایا جائے, اللہ پاک نے ذہنی صلاحیت دی ہے ذہنی صلاحیت کو سیکھنے سکھانے میں لگایا جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے, یہ اولاد ہمارے پاس نعمت ہے, امانت ہے, اس اولاد کو اللہ کے دین کے لیے لگایا جائے, اس کو حافظ قرآن بنائے, عالم دین بنائے, تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. تو یہ ایفرٹس ہیں, یہ صلاحیتیں ہیں, یہ کوششیں ہیں جو جمع ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ کا دین نافذ و قائم ہوگا. تو بہرحال اللہ پاک سے دعا کیجئے, اللہ پاک ہمیں اس عظیم کام کے لیے توفیق عطا فرمائے. آج بحیثیت مجموعی امت مسلمہ نے یہ کام چھوڑ دیا, خاص طور پر امت کے ذہین طبقے نے, وہ طبقہ جس کو جینیس سمجھا جاتا ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ جو اس وقت جن کے پاس زمام کار ہے, جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس صلاحیت ہے, اکثر و بیشتر انہوں نے دین کو سیکھنا سکھانا, دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنا چھوڑ دی, اور دنیا کے ایسے پرستار بن گئے کہ صبح سے شام اور رات میں بھی صرف دنیا داری میں اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں. اب ذہین لوگ ہیں تو بہرحال جس طرح انسان اپنی صلاحیت لگاتا ہے اس طرح اس کے لیے معاملہ کھلتا چلا جاتا ہے. سورہ کہف کی آیت مبارکہ کے حوالے سے یہ بات عرض کی گئی تھی، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی محنتیں اور صلاحیتیں ایسی لگائی دنیا میں کہ دنیا میں گم ہو گئے. الذین ضل سعیهم، ان کی محنت و مشقت اور صلاحیتیں ساری دنیا میں گم ہو گئیں. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اب دنیا میں جب آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، پہلے ایک بنگلہ تھا اب چار بنگلے ہیں، پہلے ایک فیکٹری تھی اب دس فیکٹریاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی نعمتیں عطا فرما دی، تو سمجھتے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے اور ہم تو آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو انکار کیا ہے، جھٹلایا ہے، دنیا پرستی میں اپنے آپ کو ایسے کھپا دیا کہ آخرت کو بھول گئے، اپنی موت کو بھول گئے، اپنے دینی فرائض کو بھول گئے. لہذا اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے دینی فرائض ہیں قرآن و سنت کے حوالے سے ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سنتیں ادا کر لیجیے.